الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے بذریعہ وحی یہ اطلاع ہو چکی ہے کہ سوائے ان افراد کے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے اور کوئی شخص بھی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی جب یہ علم ہوا تو آپ نے دعا فرمائی رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں، ظاہری وسائل ظاہری طاقتیں میرے پاس نہیں ہے، وسائل کے اعتبار سے قوم زیادہ طاقتور، افراد اور گنتی کے اعتبار سے قوم زیادہ طاقتور، مال و اسباب کے لحاظ سے قوم زیادہ طاقتور، میں مغلوب ہوں اور قوم غالب ہے، لیکن تو ہر چیز پر غالب ہے، فانتصر میری مدد کر، فافتح بینی وبینہم فتحاً، میرے اور ان کے درمیان اب فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع کی کہ عنقریب ہمارا عذاب آنے والا ہے اور وہ عذاب سیلاب کی شکل میں آئے گا، اور اس سے بچنے کے لیے میری وحی کے مطابق میری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بنا رہے ہیں اور قوم کے سردار، قوم کے بڑے، قوم کے شاطر لوگ، قوم کے شریر وہاں سے گزرتے اور آپ سے مذاق کرتے، ٹھٹھا کرتے کہ ایسے خشک علاقے میں جہاں مشکل سے پانی پینے کو ملتا ہے یہ سیلاب سے بچنے کے لیے کشتی بنا رہا ہے، یا یہ کہتے کہ ہمارا نبی تو اب کارپینٹر بن گیا ہے، نجار بن گیا، بڑئی بن گیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑی سنجیدگی سے ان کے اس مذاق کے جواب میں یہ ارشاد فرماتے تھے کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، کہ اس وقت تم ہم پہ ہنس رہے ہو تو بہت جلدی ہمارے لیے بھی ہنسنے کا دن آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، سیلاب پوری قوم کو لپیٹ میں لے لے گا، اس وقت ہم تم سے پوچھیں گے کہ تمہارا ٹھٹھا کرنا کہاں گیا، تمہارا مذاق کرنا کہاں گیا، اور اس وقت تم مجھے نادان سمجھ رہے ہو، بے وقوف سمجھ رہے ہو، پاگل سمجھ رہے ہو کہ پانی کا نام و نشان نہیں اور کشتی بنا رہا ہے، تو جب سیلاب آئے گا تو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت میں نادان اور بے وقوف کون ہے. آپس کے یہ معاملات مکالمات ہوتے رہے، کشتی کئی سال کے بعد تیار ہو گئی، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علامت بتلائی تھی کہ میری طرف سے بطور عذاب کے جو سیلاب آئے گا تو سب سے پہلے تنور سے چشمہ جاری ہوگا. تنور تو آگ کا مرکز ہے، وہاں پانی کا نام و نشان نہیں. تو یہ ایک علامت تھی کہ جب تنور سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب زمین سے آسمان سے پانی ہی پانی آنے والا ہے، اور خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال میں سے مؤمنین کو اور قوم کے مؤمنین کو کشتی میں جلدی سے سوار کر لینا. لفظ تنور اردو میں، عربی میں، فارسی میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے وہ چیز مراد لی جاتی ہے جس میں روٹی پکتی ہے، لیکن عربی زبان میں لفظ تنور تین معانی کے لیے استعمال ہوا ہے. ایک تو سطح زمین، زمین کی پشت جس پہ ہم چلتے ہیں، جس پہ ہماری کاریں چلتی ہیں، جس پہ ہم گھر بناتے ہیں، زمین کی پشت کو بھی تنور کہتے ہیں عربی میں. تنور کا دوسرا معنی ہے وہ زمین یا زمین کا وہ حصہ جو اصل زمین سے کچھ ابھرا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹیلے، چھوٹا سا ہل ہے. اور تنور کا عربی زبان میں تیسرا معنی وہ چیز جس میں روٹی پکائی جائے. حضرات مفسرین نے اس پر کلام کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب ہمارا عذاب آنے والا ہے، اور قرآن مجید نے بھی آگے تنور ہی کے لفظ کو استعمال کیا ہے کہ وفارت تنور، تنور ابلنے لگا، تو قرآن مجید میں اس سے کیا مراد ہے لفظ تنور سے؟ حضرات مفسرین کی اس میں مختلف رائے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ تنور سے مراد وہ تنور ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں روٹی پکانے کے لیے بنایا تھا اور حضرت حوا علیہ السلام اس میں روٹی پکایا کرتی تھی. اور یہ تنور شام کے علاقے عین وردہ میں تھا. حضرات مفسرین کی دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ تنور ہے جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا اور جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیبیاں روٹی پکایا کرتی تھی اور جو کوفہ میں تھا. اور حضرات مفسرین کی ایک تیسری رائے یہ ہے کہ تنور سے یہاں مراد روٹی پکائے جانے والا تنور نہیں بلکہ سطحی زمین ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جو یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور علامت بتلایا تھا کہ تنور ابلنے لگے گا, تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمین پھٹے گی ہر جگہ سے اور ہر جگہ سے چشمے ابلنا شروع ہو جائیں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہی ہے کہ ابتدائی مرحلے میں جو پانی ابلنا شروع ہوگا وہ روٹی والے تنور سے, اس لیے کہ عام طور پہ جس تنور میں روٹی پکائی جاتی ہے اس میں آگ ہوتی ہے اور آگ سے پانی نہیں ابلا کرتا. تو یہ ایک خرق عادت چیز, عادت کے خلاف چیز ہونے والی تھی جس سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام فوراً پہچان لیں گے کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اقوال کو نقل کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان اقوال میں آپس میں کوئی کنٹراڈکشن اور تعارض نہیں ہے. اس سے مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تنور بھی ہے, اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کا تنور بھی ہے, اور اس سے مراد پوری سطح زمین بھی ہے. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم منوادہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, ہم نے آسمان کے دروازوں کو مسلادھار بارش سے کھول دیا. عذاب جب آیا تو اس کا اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتے ہیں کہ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور اوپر سے مسلادھار بارش برسنے لگی. وفجرنا الارض عیونا, اور زمین سے چشمے ہی چشمے پھوٹ نکلے. تو سطح زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے چشمے نہیں پھوٹ رہے تھے. تو تنور سے بھی چشمہ پھوٹ رہا ہے اور مکان سے بھی چشمہ پھوٹ رہا ہے, باغات میں بھی چشمے پھوٹ رہے ہیں, پہاڑوں سے بھی چشمے پھوٹ رہے ہیں, پانی ہی پانی چاروں طرف سے. لیکن یہ ممکن ہے کہ سب سے پہلی جگہ جہاں سے پانی پھوٹا ہو وہ تنور ہی ہو روٹی پکائے جانے والا, تاکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہو جائے. بہرحال یہ معاملات چلتے رہے, آپس کے مکالمات چلتے رہے, بالآخر اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے عذاب نازل فرمایا. حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور, یہ معاملات چلتے رہے, مکالمات چلتے رہے, بحث و مباحثہ ہوتا رہا اور آپس میں گفتگو ہوتی رہی, یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا, ہمارا عذاب آ گیا. وفارت تنور, اور تنور ابل پڑا. قلنا, تو ہم نے کہا, احمل فیہا من کل زوجین اثنین, ہم نے کہا اے نوح اس کشتی کے اندر ہر قسم کے جوڑوں کو بٹھا لے, اور واہلک, اور اپنے گھر والوں کو بٹھا لے, اپنی فیملی کو بٹھا لے. تو ہر قسم کے جوڑوں کو بٹھا لے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جنہیں انسان پالتا ہے اور جو انسان کے کام آتے ہیں, جیسے کتا ہے انسان کے کام آتا ہے,
شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے، اسی طرح بلی ہے انسان کے کام آتی ہے، اسی طرح بکری ہے انسان کے کام آتی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، گھوڑا ہے، تو وہ تمام جانور جو سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا اور ان سے کوئی کام کاج لیا جاتا ہے، بوجھ اٹھانے کے لیے اور ہل جوتنے کے لیے، تو یہ جتنے بھی جانور ہیں ان میں سے ہر ایک کے دو دو جوڑے بٹھا لو، تو دو جوڑے ایک جوڑا، ایک جوڑا بٹھا لو ہر ایک کا، ایک ایک جوڑا، یعنی نر اور مادہ، میل اور فیمیل، تاکہ سیلاب کے ختم ہونے کے بعد جب تم دوبارہ سطح زمین پر اترو تو ان سے توالد اور تناسل جاری رہے، ان کے بچے ہوں، تاکہ تمہیں کام آئے زمین پر دوبارہ سیٹل ہونے کے بعد. کیڑے مکوڑے جتنے تھے وہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے، جہاں تک مچھلیوں کا تعلق ہے تو وہ پانی میں رہے گی، اور ایک ایک جوڑے کے علاوہ باقی جتنے بھی جانور ہیں سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے. تو جانوروں کو بٹھا لیجئے. اب کشتی تین منزلہ تھی، پہلی منزل جانوروں کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی، دوسری منزل میں انسان تھے جس میں واہلک آپ کی فیملی کے ممبر تھے، آپ کے گھر والے تھے، سوائے الا من سبق علیہ القول، سوائے ان لوگوں کے جن پر بات گزر چکی ہے اور بات طے ہو چکی ہے کہ یہ غرق ہونے والے ہیں. اس سے مراد نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی ہے اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا کنعان. باقی تین بیٹے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سام، حام اور یافث، یہ تینوں کے تینوں اور آپ کی اور مزید دو بیویاں آپ کے دست حق پرسپر ایمان بھی لائی تھی، اسلام بھی قبول کیا تھا اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار بھی ہو گئے. اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر چیز کے ہلاک ہو جانے کے بعد جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی سے مومنین کے ساتھ نیچے اترے اور جانوروں کو بھی اتارا، تو جانور تو دو دو تھے، ایک میل اور ایک فیمیل، اس نر اور مادہ سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جانوروں کی نسل جاری کی، اور جتنے مؤمنین تھے ان میں سے کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوئی. اولاد فقط حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تین بیٹوں کے یہاں ہوئی، حام، سام اور یافث، اور ان تینوں بیٹوں کے رنگ بھی الگ الگ تھے، ایک سیاہ فام تھا اور دوسرا بالکل گورا اور تیسرا درمیانی. تو آج دنیا بھر میں جتنی الگ الگ قومیں نظر آ رہی ہیں وہ انہی تین بیٹوں کی نسلیں ہیں. اب ان تین بیٹوں کی نسل ہی آج دنیا میں ہے، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے کشتی سے اترنے کے بعد آپ کے ساتھ جتنے مؤمنین تھے ان میں سے کسی کے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے سب نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں کی اولاد ہے. اور اس کا دوسرا خلاصہ یہ نکلا کہ اس وقت دنیا میں جتنے حضرات ہیں وہ سب کے سب نوح علیہ السلام والسلام کی اولاد ہیں. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام والسلام کا لقب ہے آدم ثانی، کہ دوسرے آدم، کہ جیسے تمام انسانیت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اسی طرح اس وقت بغیر کسی شک اور شبہے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والے جتنے انسان ہیں ان سب کی نسلیں جا کر کے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر رکتی ہیں. تو فرمایا کہ جانوروں کو کشتی میں بٹھا لو، تو پہلی منزل پہ ان کو بٹھا لیا گیا، اور پھر نمبر دو پر انسانوں کو، اور جانوروں میں سے جو پرندے تھے انہیں اوپر کی سطح پر بٹھایا گیا، اور درمیانی منزل میں انسانوں میں سے سب سے پہلے آپ کی فیملی کے ممبر اور فیملی کے ممبر میں بھی وہ نہیں ہوں گے جو آپ پر ایمان نہیں لائے ہیں. اس سے مراد کنعان ہے اور آپ کی بیوی اور تین صاحبزادے اور دو بیویاں وہ سوار ہو گئی آپ کے ساتھ. اور ومن آمن, ان لوگوں کو بھی بٹھا لیجئے جو آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے ہیں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرات مفسرین کے اس میں مختلف اقوال ہیں کہ 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو جو زیادہ سے زیادہ کا قول ہے وہ یہ ہے کہ 80 مرد اور 80 عورتیں تھیں. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ مرد عورت ٹوٹل مل کر فقط 80 تھے. اسی لیے اللہ جل جلالہ عم منوالہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وما آمن معہ الا قلیل, کہ آپ کے ساتھ ایمان نہیں لائے تھے مگر بہت تھوڑے لوگ. اب اللہ جل جلالہ عم منوالہ نے حکم فرمایا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ابلتے ہوئے پانی کو دیکھ کر جلدی سے مومنین کو حکم کیا, وہ کشتی میں سوار ہو گئے اور بارش برسنے لگی اور برستی رہی اور زمین سے بھی چشمے پھوٹنے لگے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے انہیں سوار ہوتے وقت ایک دعا بھی تلقین فرمائی, وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تلقین فرمائی تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو تعلیم دی اور انہوں نے فرمایا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. اللہ کے حکم سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ, بسم اللہ مجریہا و مرساہا, اس کشتی کا چلنا اور اس کشتی کا ٹھہرنا اللہ ہی کی مدد سے ہوگا, اللہ ہی کے نام کی برکت سے یہ کشتی چلے گی اور اللہ ہی کے نام کی برکت سے یہ کشتی رکے گی. جملہ بہت ہی مختصر ہے لیکن اس جملے پر اگر غور کیا جائے تو اس کے اندر ایک زبردست حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ اس روئے زمین پر, اس دنیا میں ٹیکنالوجی نے, سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے ان سب ترقیوں کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما ہے. کشتی تو بنائی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اور چلائیں گے بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہی اور روکیں گے بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہی, لیکن اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے پیغمبروں کے ذریعے مومنین کو اپنے طرف متوجہ کیا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ کشتی خود چل رہی ہے یا ہمارے پیغمبر کے چلانے کی وجہ سے چل رہی ہے. کشتی چلتی ہے تو ہماری مدد سے اور کشتی رکے گی وہ بھی ہماری ہی مدد سے. آپ دیکھ لیجئے کہ سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے تو اس میں جن جن چیزوں کو بنانے کے لیے وہ جو جو پارٹس استعمال کرتا ہے اور ان پارٹس کا اصل جو مادہ ہے, مثلا لوہا ہے, ایلومینیم ہے, سٹیل ہے, مٹی ہے, لکڑی ہے, یہ اصل مادے آج بھی اللہ ہی پیدا فرما رہے ہیں. آج تک سائنس نے یہ ترقی نہیں کی کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ لکڑیوں کو بناتے ہیں تو ہم بھی لکڑی بنا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ مٹی بناتے ہیں تو ہم بھی مٹی بنا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایلومینیم بناتے ہیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. آج تک سائنس ایک فٹ لکڑی بنانے پہ قادر نہیں ہوئی. تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ اس روئے زمین پر جتنی ایجادات ہیں, جتنے انوینشن ہیں, ان سب کے پیچھے اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی قدرت کار فرما ہے. ہوائی جہاز اڑ رہا ہے, کشتی سمندر پہ چل رہی ہے اور گاڑیاں روڈوں پہ چل رہی ہیں, گھروں میں فریج ہے, واشنگ مشین ہے, پنکھے ہیں, ایئر کنڈیشن ہیں, یہ جتنی ترقیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں اگر اللہ جل جلالہ و منوالہ ان تمام چیزوں کے خزانوں کو جن سے یہ چیزیں بنتی ہیں اس وقت روک لے تو سائنس اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے. محتاج ہیں سب اللہ کے, اللہ ہی کی مدد سے چل رہی ہے یہ ترقی. اور پھر یہ کہ ان چیزوں کے خزانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کو آپس میں جوڑ کر اور مرکب کر کے اس کا مجموعہ بنا کر کشتی بنانا یا جہاز بنانا یا پنکھا بنانا یا لائٹ بنانا, یہ انسان کی عقل میں کس نے ڈالا؟ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہی نے ڈالا. اگر عقل میرے یا آپ کے قبضے قدرت میں ہوتی, اگر کوئی ہوشیار آدمی یہ سمجھے کہ نہیں یہ تو میں نے اپنی عقل سے کام کیا ہے, اپنی سوچ سے کام کیا ہے, اپنی محنت سے کام کیا ہے, اگر عقل محنت کے بل بوتے پہ ملتی تو دنیا میں کوئی بھی وقوف نہ ہوتا, سب محنت سے عقل جو ہے حاصل کرتے, عقل بنا لیتی اور سب برابر کے ہوشیار رہتے. لیکن نہیں, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہی عقل دیتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا خالق پہلے بھی اللہ ہی تھا, آج بھی اللہ ہی ہے. ترقی کر گیا سائنس لیکن آج بھی ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بنانے پہ قادر نہیں ہوا. اور اس کے بعد عقلوں میں جو نقشے آتے ہیں ان نقشوں کو بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہی پیدا فرماتے ہیں, اور نقشوں کو پیدا فرمانے کے بعد ان چیزوں کو عملی جامع پہنانے کی قدرت اور طاقت بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہی فرماتے ہیں. تو بھائی ایک مسلمان اور کافر میں فرق یہی ہے کہ کافر گاڑی میں سوار ہوتا ہے اور گاڑی میں سوار ہو کر وہ اپنی دنیا کی مسافت طے کرتا ہے, اور ایک مسلمان سوار ہوتا ہے اور مسلمان اس خیال کے ساتھ سوار ہوتا ہے کہ جس گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں یہ چل سکتی ہے تو اللہ ہی کی مدد سے اور رکتی ہے تو اللہ ہی کی مدد سے. اللہ کی مدد کے بغیر اس گاڑی کا عدم سے وجود میں آنا ممکن نہیں تھا, اور اللہ کی مدد کے بغیر اس گاڑی میں میرا سوار ہونا ممکن نہیں ہے, اور اللہ کی مدد کے بغیر اس گاڑی کو چلانا ممکن نہیں ہے, اور اللہ کی مدد کے بغیر اس گاڑی کا منزل مقصود تک پہنچنا ممکن نہیں. تو کافر گاڑی میں بیٹھ کر اپنی دنیا کی مسافت کو طے کرتا ہے, اور ایک مسلمان جب گاڑی میں بیٹھتا ہے تو وہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی معرفت حاصل کر کے آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا, اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا رکنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس کو امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جو شخص کشتی میں سوار ہوتا ہے اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے, بسم اللہ الملک وما قدر اللہ حق قدره, بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان نے ارشاد فرمایا کہ اس دعا کی برکت سے وہ کشتی غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے گی. حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ کشتی اور ہوائی جہاز میں بہت سی مشابہتیں ہیں, اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہوائی جہاز میں اور ایروپلین میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لے گا, بسم اللہ الملک وما قدر اللہ حق قدره, بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم, تو وہ ہوائی جہاز بھی گرنے سے محفوظ ہو جائے گا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ بھائی سوار ہو جاؤ کشتی میں اور کشتی دینے والے کو یاد کرو, کشتی چلانے والے کو یاد کرو, کشتی کی حفاظت کرنے والے کو یاد کرو, اس کشتی کو پار لگانے والے کو یاد کرو, اور یہ کہو بسم اللہ مجریہا ومرساہا, اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے, اللہ ہی کے نام سے اس کا رکنا ہے. ان ربی لغفور الرحیم, بے شک میرا رب بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. بعض تفسیری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عجیب و غریب موجیں تھیں, جیسے کہ قرآن مجید نے بھی ذکر کیا کہ کل جبال پہاڑ جیسی موجیں, اور ان پہاڑ جیسی موجوں میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی یہ چل رہی ہے, تو کسی کیپٹن یا کسی ناخدا کے قبضے میں نہیں تھا کہ کشتی کو کنٹرول میں رکھتا, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا تلقین فرمائی. تو حضرات مفسرین نے بعض تفسیری روایات نقل فرمائی ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پوری کشتی کو اس طوفان کے دوران لفظ بسم اللہ سے کنٹرول کر رہے تھے. جہاں سے طوفان آتا تھا اور اس طوفان سے کشتی کو بچانا تھا تو بسم اللہ بولتے تھے تو کشتی مڑ جاتی تھی, اور کشتی کو روکنا ہوتا تھا بسم اللہ بولتے تھے رک جاتی تھی, کشتی کو چلانا ہوتا تھا بسم اللہ بولتے چلنے لگتی تھی. تو پورے طوفان کے دوران جو بعض تفسیری روایات کے مطابق کئی ہفتوں تک چلا اور کئی ہفتوں تک رہا, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی کو لفظ بسم اللہ سے چلایا. تو اللہ جل جلالہ عام منوادہ کے پیغمبر اپنے متبعین سے فرما رہے ہیں کہ ارکبو فیہا, اس میں تم سوار ہو جاؤ, بسم اللہ مجریہا و مرساہا, اللہ کے نام کی مدد ہی سے اس کا چلنا ہے اور اللہ کے نام کی مدد ہی سے اس کا رکنا ہے. ان ربی لغفور الرحیم, بے شک میرا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے خشکی میں جو سواریاں ہیں ان پر سوار ہونے کی ایک دوسری دعا ملتی ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا, جس نے اس کو ہمارے قابو میں دے دیا. وما کنا له مقرنین, ورنہ اس کو ہم تابع کرنے والے نہیں تھے. یہ گھوڑا جس پر میں اس وقت بیٹھ رہا ہوں, یہ گھوڑا انسان سے زیادہ طاقتور ہے, ہاتھی انسان سے زیادہ طاقتور, لیکن اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ایسا تابع بنا دیا کہ انسان کے اشارے پر چلتا ہے. تو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس جانور کو مسخر کر دیا, حالانکہ حقیقت میں ہم اس کو کنٹرول کرنے والے نہیں تھے. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور اس سفر پہ ہم ابھی نکلے ہوئے ہیں تو اس سفر سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم سب لوٹ کر ایک دوسرے سفر میں اللہ ہی تک پہنچنے والے ہیں. اور ہمارے زمانے میں جو گاڑی ہے, کار ہے, وین ہے, لوری ہے, تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے اور اس پہ بھی معنی بالکل فٹ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ ہماری شریعت مطہرہ قیامت تک آنے والے جتنے حالات ہیں ان سب کے اوپر فٹ ہو جاتی ہے. دیکھو دعا, سبحان الذی سخر لنا ھذا, پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس لوہے کو مسخر کر دیا. یہ لوہا اتنا سخت لیکن ہمارے کنٹرول میں اللہ نے ایسا دے دیا کہ اس یہ ہمارے تابع ہے اور ہم اس کی جیسی گاڑی بنانا چاہے بنا ڈالیں, اور پھر اس کی پورے میکانزم کو ہمارے تابع کر دیا, یہ گاڑی کیسے چلتی, لیکن اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے عقل دی, اس عقل کے ذریعے ایسے ایسے اندر ذرات رکھے اور ایسی ایسی چیزیں اس میں ڈالی کہ وہ پوری گاڑی ہمارے تابع ہو گئی. اب اتنے ٹنوں کی لوری اور اتنے منوں کی لوری, انسان حقیر سا 6 فٹ کا کمزور, وہ جس طرف چاہے اسے گھماتا ہے اور جس طرح چاہے اسے چلاتا ہے. وما کننا لہو مقرنین, اللہ کی مدد کے بغیر ہم اس لوہے کو اور اتنی بڑی لوری کو قابو کرنے والے نہیں تھے. اپنے عجز کا اعتراف کروایا اس دعا کے ذریعے بھی کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی مدد سے ہوتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کافر تو ان جہازوں میں اور ان سواریوں میں بیٹھ کر اپنی دنیا کی مسافت طے کرتا ہے, لیکن انسان جب مسلمان ہو جائے, مومن ہو جائے اور اللہ کی معرفت حاصل کر لے, تو اس نقطے پر غور کر کے اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی معرفت تک پہنچ کر ملئے اعلیٰ کی سیر کرتا ہے. اب بیٹھ گئے اور چاروں طرف سے سیلاب ہی سیلاب ہے, اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے نقشہ کھینچا اس کا, وہی تجری بہم فی موجن کل جبال, وہ کشتی انہیں لے کر چل رہی تھی پہاڑوں جیسی موجوں میں, پہاڑوں جیسی موجوں میں. اور اس قدر سیلاب آیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سب سے اونچا پہاڑ تھا, اس پہاڑ سے بھی اوپر 15 فٹ یا ایک روایت کے مطابق 30 فٹ پانی چلا گیا. ایک تفسیری روایت میں 15 فٹ اور دوسری تفسیری روایت میں 30 فٹ, 15 فٹ یا 30 فٹ زیادہ اس سب سے اونچے پہاڑ سے اوپر پانی چلا گیا, اور موجیں جو ہے پہاڑوں کی طرح اپنے طوفان کو برپا کیے ہوئے تھی. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ فرماتے ہیں وہی تجری بہم اور وہ کشتی ان کو لے کر چل رہی تھی فی موجن کل جبال پہاڑوں جیسی موجوں میں. اب پہاڑوں جیسی موجیں تو بالکل ابتدائی مرحلے میں, ابھی بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں خشکی ہے, لوگ پہاڑوں کی طرف دوڑ رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں, اور ان بدبختوں کو ابھی بھی یہی خیال ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا ہے بلکہ ایک بارش کی کیفیت ہے اور نیچے سے چشمے پھوٹے ہوئے ہیں. عام طور پہ جیسے بارش آتی ہے چشمے کبھی کبھی پھوٹ نکلتے ہیں, تھوڑے دنوں کے بعد یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. تو پہاڑوں کی طرف چل رہے ہیں, ابھی بھی ان کے دل اور دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ نوح جو کشتی بنا رہا تھا وہ اسی موقع کے لیے تو بنا رہا تھا, اب تو ہمیں توبہ کر کے کشتی میں بیٹھ جانا چاہیے. اسی افراتفری کے عالم میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اپنے لخت جگر کنعان پر پڑی. ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. قرآن مجید نقشہ کھینچ رہا ہے کہ پیجری شفقت نے جوش مارا, پیدری محبت, باپ کی محبت جو اپنے سگے بیٹے کے لیے ہوتی ہے, حالانکہ وہ کافروں کے ساتھ ساز باز کرتا تھا اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ساری سازشیں کرتا تھا, لیکن پھر بھی دیکھا کہ اب میرا بیٹا بھی غرق ہو جائے گا, میرا بیٹا غرق ہو جائے گا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ہل گیا جب اسے دیکھا کہ یہ دنیا میں تو غرق ہوگا لیکن ہمیشہ ابد الآباد کے لیے جہنم میں غرق ہو جائے گا. تو ونادا نوح ابنہ, نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو پکار کر کہا یا بنیا, اے میرے لاڈلے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, ارکم معنا, ہمارے ساتھ سوار ہو جا, ولا تکم مع الکافرین, اور تو کافروں کے ساتھ آج نہ ہونا. یہاں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کیا گیا تھا کہ آپ اپنے گھر والوں میں سے انہی کو بٹھائیے جو مومن ہیں, اب کافر بیٹے کو بلا رہے ہیں. تو اس میں مفسرین نے دو توجیحات بیان کی ہے. ایک توجیح یہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یقینی علم نہیں تھا کہ میرا بیٹا کافر ہے, یقینی علم نہیں تھا. ممکن ہے کہ ایمان قبول کر چکا ہو, ان حالات میں پانی کو دیکھ کر اور کنارے پر کھڑا ہو کر کے سوچ رہا ہو کہ اب میں کیا کروں, تو بلا رہے ہیں کہ بیٹا اگر ایمان قبول کر چکا ہے تو آ جا. یا دوسری بات یہ کہ اے میرے بیٹے, اگر ابھی تک بھی تو نے ایمان قبول نہیں کیا ہے تو اب بھی موقع ہے اور چانس ہے, کلمہ پڑھ لے اور میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. ادھر تو باپ کی یہ محبت اور باپ کی یہ شفقت کہ جو کئی سالوں تک بیٹا ہو کر خود اپنے باپ کو پریشان کرتا رہا, اس کو ابھی بھی عذاب سے بچانے کی فکر میں, اور بیٹے کی سرکشی کو دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ قال سآوی الى جبل یعصمونی من الماء, اے بوڑھے ابا, آپ مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں اس فکر سے کہ میں غرق ہو جاؤں گا, آپ اس پہاڑ کو نہیں دیکھتے, اتنا بلند پہاڑ, وہاں تک سیلاب کہاں پہنچے گا, میں بہت جلدی ابھی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاؤں گا جو مجھے پناہ دے گا اور مجھے بچا لے گا. سآوی الى جبل, میں عنقریب پہاڑ کی پناہ لے لوں گا, یا سمونی من الماء, جو مجھے پانی سے بچائے گا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, اے میرے بیٹے, تو غلط فہمی میں ہے, آج اللہ کے عذاب سے وہی بچ سکتا ہے جس پر میرا اللہ رحم فرما دے. کوئی بچ نہیں سکتا, میرا اللہ رحم کرے گا وہی بچ سکتا ہے. اب ابھی تو ان کی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ وحال بینہم الموج, ابھی تو ارادہ ہی ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. وحال بینہم الموج, ان دونوں کے درمیان میں ایک موج آئی اور حائل ہو گئی اور نوح کے بیٹے کو اپنی لپیٹ میں لے کر غرق کر دیا. فکان من المغرقین, وہ غرق ہو گیا, غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. میرے بھائیوں, اندازہ کیجئے, ایک تو پیغمبر کی شفقت اور پھر پیغمبری کے ساتھ ساتھ باپ کی نسبت بھی, باپ کی شفقت کس قدر دل پر ٹھیس لگی ہوگی جب دیکھا کہ بیٹا جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلا گیا. اور ادھر بیٹے کی بدبختی کو دیکھیے, اسی سے معلوم ہوا کہ ہدایت اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے فضل پر موقوف ہیں. ہم اور آپ اگر ایمان میں ہیں, اسلام میں ہیں, مسجد میں آتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اسے محض اللہ کا فضل سمجھیے. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جب ہدایت دینے پہ آتے ہیں تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حبشے سے لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فارس سے لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو روم سے لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن سے لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اور حبشہ سے نجاشی بادشاہ کو ایمان قبول کرنے کی توفیق دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مرضی نہیں ہوتی اور اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوتا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کنعان ایمان سے محروم رہ جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ آزر ایمان سے محروم رہ جاتا ہے، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں ایمان سے محروم ہو جاتی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے قبضے قدرت میں ہے، انہی کا فضل ہے، انہی کا کرم ہے، بات انہی کے فضل سے بنی ہوئی ہے۔ تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے۔ غرق ہو گیا، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تنبیہ کی تھی کہ آج وہی بچ سکے گا جس پر میرا اللہ رحم فرمائے گا، اور میرا اللہ اسی پہ رحم کرے گا جو ایمان قبول کر کے اسلام کے دامن میں داخل ہوگا۔ اے بیٹے، تو اسلام کے دامن میں داخل نہیں ہوا ہے، تو کافروں کی جماعت میں ہے، اس لیے ایمان قبول کر کے جلدی داخل ہو جا تاکہ اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہو جائے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ ایک عورت اپنے دودھ پینے والے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی تک چڑھتی گئی، اور پیچھے پیچھے سیلاب بھی بڑھتا گیا۔ اب جب یہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئی اور سیلاب آہستہ آہستہ بڑھنے لگا تو اس نے اپنے لکھتے جگر کو سینے سے چمٹا دیا، اور پھر جب اور سیلاب بڑھا تو اس بچے کو کندھے پہ بٹھا دیا، اور جب سیلاب اس کے گلے تک آ گیا تو اس نے اپنے بچے کو اپنے سر کے اوپر اس طرح اٹھا لیا، اس لیے کہ ماں کی مامتا، ماں کی محبت، اس کے دل میں یہ تھا کہ میں پہلے غرق ہو جاؤں پھر بعد میں بچہ غرق ہو جائے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ نقل فرما کر ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ کی طرف سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر طوفان آیا، اگر اللہ تعالیٰ کافروں میں سے کسی پہ رحم فرماتے تو اس عورت پہ رحم فرماتے، لیکن نہیں، عورت بھی غرق ہو گئی اور بچہ بھی غرق ہو گیا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ طوفان نوح کی وجہ سے دشمن خدا اور نبی کے دشمن تو غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور انہیں ہلاک ہو بھی جانا چاہیے تھا، لیکن جانوروں کا کیا قصور تھا اور معصوم بچوں کا کیا قصور تھا؟ تو حضرات مفسرین نے اس کا بہترین جواب دیا ہے کہ جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے، معصوم بچوں کا، تو وہ عذاب الہی کی وجہ سے نہیں مرے بلکہ اپنی طبعی موت مرے۔ ان کی زندگی اتنی ہی مقدر تھی، جیسے دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے 3 سال کی عمر میں انتقال کر جاتا ہے، 4 سال کی عمر میں انتقال کر جاتا ہے، اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں اتنے جانور مر رہے ہوں گے کہ شاید ہی طوفان نوح کے موقع پر اتنے جانور مرے ہوں گے، تو طبعی موت، اپنی نیچرل ڈیتھ، مرتے رہتے ہیں۔ تو وہ سرکش کفار کہ جنہوں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی تھی، وہ تو مرے عذاب الہی کی وجہ سے، اور باقی دوسرے معصوم بچے اور جانور وہ مرے اپنی طبعی موت۔ یہاں پر قصص القرآن میں حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دو دعائیں فرمائی، ایک ہلاکت کی اور ایک مغفرت کی۔ ہلاکت کی دعا یہ تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار، تو اس روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کا گھر بھی نہ چھوڑنا، ایک بھی ان میں سے نہ بچے، انک ان تذرہم اس لیے کہ میری قوم اس قدر بدبخت ہے اور 950 سال کا میرا تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر انہیں تو نے چھوڑ دیا، ایک کو بھی چھوڑ دیا، یذلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کے یہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی فاسق فاجر اور کافر ہی ہوگی، اس لیے کسی کو نہ چھوڑنا۔ جب تباہی اور ہلاکت کی بد دعا فرما رہے ہیں تو اس وقت اپنے کافر بیٹے کنعان کا استثنا نہیں کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میرے اللہ، تو تمام کو ہلاک کر دینا سوائے میرے بیٹے کے، میرے بیٹے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے بچا لے، استثنا نہیں فرمایا۔ اور جب مغفرت کی دعا کر رہے ہیں تو اس وقت یہ دعا فرماتے ہیں، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات، اے میرے اللہ، تو میری مغفرت فرما دے اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے اور ان مؤمن مردوں کی مغفرت فرما دے جو میرے ہاتھ پہ ایمان قبول کر چکے ہیں۔ یہاں بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو بھول گئے، تو ہلاکت کی دعا ہو رہی ہے، وہاں بیٹے کا استثنا نہیں ہوا، اور جب مغفرت کی اور بچانے کی دعا کر رہے ہیں تو وہاں بھی بیٹے کا ذکر نہیں ہوا، ماں باپ کا ذکر ہوا، بیٹوں کا ذکر نہیں ہوا، بس حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دونوں موقعوں پر یہ اس لیے بھلوا دیا کہ کنعان کے مقدر میں ایمان تھا ہی نہیں اور اس کے مقدر میں آخرت میں جہنم لکھی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ کشتی جو ہے اب چل رہی ہے، تمام کفار ہلاک ہو گئے ہیں، اور آگے کے احوال انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں عرض کیے جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس واقعے کو ہم سب کے لیے عبرت بنائے کہ دنیا میں جو لوگ بھی آتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ بالآخر ایک نہ ایک دن ریزلٹ ان کی فیور میں بنا کر انہیں نجات عطا فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ شروع شروع میں کتنے ہی مزے اڑائیں لیکن بالآخر ایک نہ ایک دن مسلمانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کرتے ہیں۔ اس میں سبق ہے میرے بھائیو، میرے اور آپ کے لیے ان تمام قصوں میں، پیغمبروں کے قصوں میں اور ان کی قوموں کی ہلاکت کے قصوں میں، کہ ہمیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے فرمان پہ عمل کرنا چاہیے، احکام کو پکڑ لینا چاہیے، اور ایک ایک حکم کو اپنا کر توبہ کر کے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی مغفرت کی کشتی میں بیٹھ جانا چاہیے تاکہ یہ کشتی ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ اگر ہم گناہوں کے طوفان میں رہے تو یہ گناہوں کے طوفان دنیا میں بھی ہمیں غرق کر دیں گے اور آخرت میں ہمیشہ کی زندگی میں بھی غرق کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس درس عبرت کو اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔